रुक नहीं रोक सकते मेरे सर पर ही समझ गया नहीं घूमता रहेगा इसी तरह बस उठ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال مولانا علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام فالمتقون فيها هم أهل الفضائل درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد وعجل فرج ہم بار دیگر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد وآل محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کو یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کی شرافتوں سے اس مہینے کی عظمتوں سے بہرمند ہو سکیں اس دعا کے ساتھ اے پروردگار تیرے حضور ہم سب صدقے دل سے پناہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ روز و شب جو بہت تیزی سے ہمارے درمیان سے گزرتے چلے جا رہے ہیں ہم سے رخصت ہو جائیں اور ہمارے نامۂ اعمال میں گناہ کا کوئی دھبا باقی رہ جائے ہر ہر شب میں پروردگار متعال کی بارگاہ سے ہزاروں افراد کو لاکھوں افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اور خصوصیت سے کہ جب اشرہ آخر شروع ہوتا ہے تو ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا شمار فرما ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد وعجل فرجہم اعزان گرامی جس طرح سے انسان جب رب کے حضور جاتا ہے اور پروردگار متعال کی عبادت بجا لانا چاہتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے اگر ان آداب کا خیال رکھو گے بہتر طور پر پروردگار متعال کی عبادت بجا لا سکتے ہو کائنات کا رسول اس دنیا سے جاتے جاتے واضح طور پر یہ پیغام ہمیں پہنچا گیا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی اے لوگو یہ نسخہ ہے کہ جو تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھے گا، قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو۔ اعزان گرامی، قرآن کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، اسی میں سے ایک ادب یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ جب تک انسان ظاہری اعتبار سے پاکیزہ نہیں ہے، قرآن کے ظاہری الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کا باطن پاکیزہ نہیں ہے، تو وہ قرآن کی حقیقت کو اور قرآن کے مطالب کو اور قرآن کے مفاہیم کو بھی درک نہیں کر سکتا۔ وہ رتبہ، وہ مقام کہ جو قرآن کا ہے، وہی رتبہ ختمی مرتبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جا رہے ہیں۔ انسان جب رب کے حضور میں جاتا ہے، تو صحیح معنی میں اس وقت خداوند متعال سے تکلم کر سکتا ہے جب طہارت کے ساتھ، جب پاکیزگی کے ساتھ۔ بہرحال اس مقدمے کو اس خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے مسجد میں جاتے وقت انسان مختلف آداب کا خیال رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت مختلف آداب کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے جب امام بارگاہ میں تشریف لائیں، پڑھنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، سامعین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک اہم ترین ذمہ داری کہ جسے بجا لاتے ہوئے اگر انسان امام بارگاہ کی جانب بڑھے، تو بہتر طور پر تحائف لے کر ان پاکیزہ مقامات سے رخصت ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ انسان جس طرح سے رب کے حضور میں جاتا ہے، ظاہری اعتبار سے طہارت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے جب انسان امام بارگاہ کی جانب آئے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں زیادہ عمل ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا، اچھے عمل کا ہم سے تقاضا کیا گیا، بہتر عمل کا ہم سے تقاضا کیا گیا۔ وہاں پر کوانٹٹی کے بارے میں سوال نہیں ہے، واجبات کو چھوڑتے ہوئے، واجبات میں پروردگار متعال کی جانب سے کوانٹٹی خود ہی رب کی جانب سے بعض مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ جن میں سے بعض ہمارے لیے آشکار ہیں، بعض ہمارے لیے آشکار نہیں ہیں، معین کر دی گئی ہیں۔ 17 رکعت نماز آپ نے دن میں پڑھنی ہے، یہ آپ پر واجب ہے، لیکن اس کے بعد مستحبات کا ایک تھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے کہ جو اس راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، بہرحال مراتے میں درجات ہیں، جتنا آگے بڑھنا چاہے اس کے لیے مواقع فراہم ہیں۔ وہاں پر اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ دیکھو، ہم تم سے کثرت عمل نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے احسن عمل چاہتے ہیں، بہتر عمل چاہتے ہیں۔ بس ہم سے اس بات کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں کتنے دروس میں شرکت کی تھی، یا محرم و سفر میں کتنی مجلسوں میں آپ نے جو ہے وہ شرکت کی تھی، اس بات کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ جس مجلس میں آپ نے شرکت کی تھی، کس نیت سے کی تھی، کس طرح سے اس مجلس سے استفادہ کیا تھا، جو مطالب رب کی بارگاہ سے حق اور حقیقت کے وہ فرامین جو آپ کے کانوں تک پہنچے تھے، اس کے بارے میں آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا برتاؤ کیا تھا، یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ بہرحال صاحبان ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے انسان دنیا میں کسی بڑی شخصیت کی خدمت میں جاتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اسی طرح سے ہم اور آپ مل کر دسترخوان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر بیٹھنے کا شرف پا رہے ہیں۔ اس دسترخوان سے استفادے کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا خیال رکھیں۔ جب ہم خیال رکھیں گے، تو بہتر طور پر اس دسترخوان سے مستفیض ہو سکیں گے، روح کے لیے ایک اچھی غذا فراہم کر سکیں گے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس خاطر ہے کہ ہم تمہیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال جو پڑھنے والا خطیب ہوتا ہے، آپ بھی تقریباً 12 گھنٹے روزے سے ہوتے ہیں، خطیب کا بھی یہی حال ہوتا ہے، تو اسے بھی جسے کہہ سکتے ہیں گاڑی کا انجن گرم ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو آپ حضرات بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں حد عقل جو ہے وہ جو میرا لیول ہے اور جو میرا جسے کہہ سکتے ہیں رتبہ ہے، اگر اسی سمت میں میرے ساتھ ساتھ ہوں گے، تو میرے لیے جو ہے وہ اپنی بات کو پیش کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اس سلسلے میں صاحبان ایمان سے درخواست کرتا ہوں، انشاءاللہ وضو کے ساتھ آئیے، تمام ایسے بیریئرز، ایسے موانع کہ جو آپ کے خیالات کو دوسری جانب لے جاتے ہیں، ان تمام خیالات کو اپنے گھر چھوڑ کر آئی ہیں، تمام وہ ایسی چیزیں کہ جو انسان کو روح کو غذا فراہم کرنے میں موانع اور رکاوٹ بنتی ہیں، ان امور کا خیال رکھتے ہوئے ان مجلسوں میں شرکت کیجیے. اگر حضرت بطن مکمل طور پر بھرا ہوا ہوگا تو انسان کتنا ہی جسے کہہ سکتے کوشش کر لے، کتنی ہی طاقت لگا لے، اس کے باوجود بھی روح کو غذا نہیں مل سکتی. اس لیے کہ حضرت معدہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے، اس غذا کو کہ جو آپ نے اسے فراہم کر دی ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے جسم کے مختلف حصوں میں. تو جب ایک اہم ترین عضو انسان کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اب دوسرے عضو کے لیے کام کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم ترین پیغام ہے. بہرحال مقدمتاً جو بات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا تھا، وضو کے ساتھ آئیے اور کوشش کیجئے جو بھی مطالب آپ سنتے ہیں مجھ جیسے ایک حقیر طالب علم سے یا دیگر علماء کرام سے، اجزان گرامی، اس پر گھر جانے کے بعد غور و فکر کیجئے کہ آج میں نے کیا سنا، اس میں کیا کچھ بیان کیا گیا، اس میں میری زندگی کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے، یہ جو شاید بیان کی گئی ہے یہ کتنا حق اور حقیقت سے قریب ہے، میں اسے اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتا ہوں. یہ وہ بہتر طریقہ ہے کہ جس کے بعد ممکن ہے آپ پورے دن میں ایک مجلس اٹینڈ کریں، ایک درس میں شرکت کریں، لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کوانٹٹی پر توجہ دیں گے، کوالٹی پر توجہ نہیں دیں گے، فکر پر کام نہیں کریں گے، جو سنا ہے اسے اپنی زندگی میں کیسے نافذ کروں، اسے اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کروں، اگر اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کریں گے تو بعض اوقات انسان سنتا ہی چلا جاتا ہے، سنتا ہی چلا جاتا ہے، ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، کل کو قیامت میں پروردگار متعال کے حضور جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اعزان گرامی، اس دسترخوان پر کہ جو ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال نے میرے اور آپ کے لیے بچھایا ہے، بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے فراہم کی گئی ہیں. ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اچھا اب یہ صلوات کا جو ذکر ہے یہ بھی بڑا عجیب ذکر ہے. آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ بھی مجھے بتائی دیتی ہے کہ آپ اس ذکر کو کتنی توجہ سے پڑھ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بہت ہی خوبصورت روایت ہے. شیاطین کی دو قسمیں، ایک وہ ہے کہ جن کا تعلق ہمارے گروہ سے نہیں ہے، انسانوں میں سے نہیں ہے، جنوں میں سے. ایک گروہ وہ ہے شیاطین کا جو انسانوں میں سے. مولانا صاحب مگر شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خوب پڑھتے تو ہیں، تھوڑا سا غور کیجئے. بس شیاطین کی دو قسمیں، تو پھر مولانا صاحب کدھر ڈھونڈے، دائیں یا بائیں؟ دائیں یا بائیں بعد میں ڈھونڈیے گا، پہلے یہ جو انسانی شیطان ہے اسے کدھر ڈھونڈے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے؟ اجزان گرامی، اسے بعد میں ڈھونڈیے گا، سب سے پہلے جو ہے وہ ادھر ڈھونڈے، اس نے یہاں گھر کر لیا ہے، پہلے اسے اس گھر میں سے نکالیے، پھر کوشش کیجئے گا دوسروں کے گھروں میں سے اسے باہر نکالنے کی. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بہرحال آپ کی آواز کچھ بہتر ہوگی، میں اب تک روایت نہیں سنائی. روایت یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں شیاطین کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق جنوں میں سے، ایک کا تعلق انسانوں میں سے. اگر چاہتے ہو یہ جو جنوں میں سے شیطان ہے ان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو جاؤ تو اس ذکر کی تلاوت کرو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور اگر چاہتے ہو انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو جاؤ تو محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجو، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بہرحال اگر ان ذکر کو انسان توجہ کے ساتھ پڑھے، یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہر وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے رہے تو انسان کی زندگی میں گناہ نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے. جس روایت کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں میری امت کے لیے پروردگار متعال کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کے توسط سے پانچ ایسی نعمتیں، پانچ ایسے فضیلتیں، پانچ ایسے انعام رکھے گئے ہیں کہ جو اس سے قبل کی امتوں کو پروردگار متعال کی بارگاہ سے نصیب نہیں تھے. ایک، جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے پروردگار امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک درود پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی پروردگار متعال نظر کرم کرتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے آغاز ماہ مبارک رمضان میں. اور پھر روایت کے جملے ہیں کہ جس پر اللہ کی جانب سے نظر کرم ہو جائے وہ کبھی بھی عذاب الہی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. دو, جب روزے دار شام کا وقت آتا ہے, بہرحال بسا اوقات انسان احساس کرتا ہے کہ اس کے منہ سے, اس کے دہان سے بو آ رہی ہے. جب شام کا وقت آتا ہے, یہ بو کے جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے, ایذان گرامی, ہمارے پاس عزتوں کے, ذلتوں کے, بے نیازی کے, نیاز مندی اور محتاجی کے, بلندی کے, پستی کے معیارات کچھ اور ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ معیارات کچھ اور ہیں. ہم خوبصورتی کسی شے میں دیکھتے ہیں, بدصورتی کسی اور شے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی جبیں اس در پر جھکائے اور ان سے پوچھے, آقا آپ بتائیے بلندی کسے کہتے ہیں, پستی کسے کہتے ہیں, عزت کہاں پائی جاتی ہے, ذلت کہاں پائی جاتی ہے, وہ کیا کام ہے جس کے بجا لانے کے سبب سے میں بلند ہو جاتا ہوں, وہ کیا کام ہے کہ جس کے سبب سے میں گر جاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں یہ بدبو ہے, وہ گفٹ جو پروردگار متعال کی بارگاہ سے روزے دار کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شام کا وقت آتا ہے تو یہ بو جو انسان کے مشام سے, انسان کے دہان سے نکل رہی ہوتی ہے, انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ بدبو ہے خدا کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ طیب اور پاکیزہ خوشبو کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے کہ انسان عبادت کے ساتھ ہے. خداوند متعال کی بارگاہ سے حکم دیا جاتا ہے, تیسرا گفٹ, خداوند متعال کی بارگاہ سے حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو, اے فرشتوں ان روزے داروں کے لیے استغفار کرو. فرشتہ خداوند متعال کا مقرب ترین, مکرم ترین روزے دار کے لیے کہا جاتا ہے, روزے دار کے لیے, امت محمد کے روزے داروں کے لیے تم استغفار کرو. خداوند متعال جنت سے خطاب کرتا ہے, اے جنت اپنے آپ کو مزین کر اور استغفار کر ان روزے داروں کے لیے, یعنی تو سج آمادہ ہو جا, استقبال کر خود آگے بڑھ کر ان روزے داروں کا. پانچواں اور آخری گفٹ, کہ جس امت کے لیے ماہ مبارک رمضان کے توسط سے پیش کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان تمام ہوگا تو پروردگار اس امت کے ایک ایک فرض کو بخش دینے والا ہے, ایک ایک فرض کو پروردگار بخش دے گا. یہ روایت بیان کر رہی ہے اتنے سارے تحائف تمہیں ملنے والے ہیں. دوسری طرف سے ہمارے پاس روایتیں جو یہ کہتی ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے سے انہیں بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا ہے. آقا ایک جانب سے اتنے ہدایا اور دوسری جانب سے یہ کہ اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. جواب یہی ہے, اے روزے دار, روزہ فقط ان نو چیزوں سے کہ جس کا ذکر فقہ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے, فقط ان سے تو اگر اپنے آپ کو بچا لے, روزہ ظاہری اعتبار سے صحیح ضرور ہو جائے گا, مکمل نہیں ہوگا, مقبول نہیں ہوگا, خداوند متعال کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے محفوظ رہ کر روزہ صحیح ہو جاتا ہے, لیکن ابھی اس روزے کو درجہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہت سارے کام تو نے اپنی زندگی میں اور کرنے ہیں. یہ وہ تحائف ہیں کہ جو اس روزے کے ذریعے سے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے. بسا اوقات ہم غفلت کے سبب سے ان تحائف سے محروم ہو جاتے ہیں. جب انسان ان ہدایات سے اپنے وجود کو مزین کر لے, اب اس قابل ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے, اب اس قابل ہے کہ جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی, اب اس قابل ہے کہ ایسے روزے داروں میں سے ایک ایک فرد کو پروردگار متعال معاف کر دے. تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور و فکر کیجئے اذان گرامی, یہ بھوک اور پیاس کے جرب کی بارگاہ سے ایک عظیم ترین تحفہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم ان تمام صفات کو اپنے وجود میں پیدا کر سکتے ہیں کہ جسے کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, خطبہ حمام کے ذریعے سے, اور اسی طرح سے نہج البلاغہ میں نہیں معلوم, علماء کرام فرماتے ہیں شاید 80-90 مقامات پر, خطبات میں, خطوط میں, کلمات قصار میں میرے مولا نے تقوی کے بارے میں نصیحت اور وصیت کی ہے. اس آخری خطبے کو کہ جو علی جاتے جاتے اس دنیا سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں, بارہا اسی بات کو تکرار کر رہے ہیں, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. یعنی وہی سلسلہ جو قرآن کا پیٹرن ہے, وہی طریقہ کار کے جو رسول اسلام کا تھا, وہی طریقہ کار مولا کائنات کا نظر آتا ہے. مختلف طریقوں سے اسی بات کی ترویج ہے. تقوی کیا ہے عزیزوں, اگر آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں, تقوی اس بات کا نام ہے کہ انسان کے قلب میں ایک پولیس پیدا ہو جائے. تقوی اس بات کا نام ہے ایک روکنے والا انسان کے وجود کے اندر پیدا ہو جائے, جو مسلسل ہر گناہ کی طرف اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے. تقوی کچھ بھی نہیں ہے, اور روزہ انسان کو اس شے کی پریکٹس کرواتا ہے. آپ غور کیجئے, عام دنوں میں کھانا اور پینا آپ کے لیے حلال ہے, ظاہری اعتبار سے یہ نو چیزیں کہ جن سے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو, اپنے آپ کو روکے رکھو, اس میں سے بعض چیزیں تو حرام ہیں, مثال کے طور پر خدا پر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا، یہ عام زندگی میں بھی حرام ہے. اگر روزے کے علم میں اسلام کو بچا لائے گا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن بہت سارے امور عام زندگی میں حلال ہیں، کھانا اور پینا پروردگار مطال کی نعمتوں سے ہمارے لیے حلال کیا ہوا ہے، لیکن انسان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ انسان ان 10 گھنٹوں میں، ان 8 گھنٹوں میں، باوجود اس کے کہ پانی اس کے سامنے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن فقط اس خاطر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس حلال چیز کی طرف بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے. اب اس پریکٹس کے ذریعے سے پروردگار مطالعہ یہ پیغام اپنے بندے تک پہنچانا چاہتا ہے، میرے بندے جب تو میری خاطر چند گھنٹوں کے لیے ایک حلال شے سے رکنے کو تیار ہے، تو کیسے میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ تو میرا بندہ ہو کر ایک ایسی شے کی طرف قدم آگے بڑھائے کہ جو گناہ ہے، کہ جسے میں ناپسند کرتا ہوں، جو میرے نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں 5 صفات کو خطبہ حمام سے پیش کیا تھا، اور اس میں سے خصوصیت سے ایک صفت کا تذکرہ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں کیا تھا. واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں اسی صفت سے متعلقہ کچھ باتیں، اور آخر میں لائے عمل، راہ حل، بھائی کیا کریں کہ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اگر کوئی شخص، یہ روایت کے جملے جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص کسی نامحرم کی طرف نگاہ کرے، ایسی نگاہ کے جو جائز نہیں ہے، اور وہ روزے کے ساتھ ہے، قد افطرا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے روزے کو باطل کر دیا. خب مولانا صاحب، مبتلات روزہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، علماء کرام کی رہنمائی میں ان سے استفادہ کرتے ہوئے بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کچھ چیزیں اس طرح سے روزے کو ضرر پہنچاتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں کہ روزہ صحیح نہیں رہ پاتا ہے. وہ یہی 9 چیزیں ہیں کہ جو توضیح المسائل میں درج ہیں. کچھ چیزیں روزے کو اس طرح سے ضرر پہنچاتی ہیں کہ روزے سے جو گفٹ آپ نے حاصل کرنا تھا، جو ہدایہ آپ نے حاصل کرنے تھے، انسان ان ہدایہ سے محروم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیا، اٹینڈنس لگ گئی آپ کی، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچے دنیات کلاس میں شرکت کرتے ہیں، ایک کو فقط پورے سال کی اٹینڈنس کا انعام ملتا ہے، خوب خوش ہے وہ بھی، لیکن آیا اس طرح سے خوش ہے کہ جس سے انعام نہیں سنبھلا جا رہا ہے، اتنا انعام ملا ہے، اس نے نماز شب بھی پڑھی ہے، اس نے جو ہے وہ ماں باپ کا کہا بھی مانا ہے، اس نے اپنی نمازوں کو بھی اوقات میں پڑھا ہے، خوب یہ بھی گفٹ پا چکا ہے، اٹینڈنس کا فقط گفٹ ملا ہے، آیا تھا بھائی یہ، لیکن پہلی پوزیشن نہیں آئی. جب انعام کا دن آتا ہے تو بچہ اپنے گفٹ کی جانب نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ دیکھ رہا ہوتا کاش میں نے محنت کر لی ہوتی تو میرے پاس بھی یہ زیادہ انعام ہوتا. انسان دنیا میں اسی طرح سے، بس یہ روزے کا باطل ہو جانا اس سبب سے کیا وجہ ہے؟ باطل ہو جانا یعنی ٹھیک ہے اٹینڈنس گفٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ جو بڑے بڑے ہدایہ ہیں کہ جو اسی روزے کے توسط سے پروردگار مطال نے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں کہ فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان ہدایہ سے انسان محروم ہو جائے گا، اور قیامت میں انسان کے حسرت کا عجب عالم ہوگا. حتیٰ وہ جو جنتی ہے بہشتی ہے وہ بھی پریشان ہوگا کہ کاش میں نے اپنے اوقات کا صحیح استفادہ کر لیا ہوتا اور ان عظیم ترین انعامات سے بہرہ مند ہو چکا ہوتا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرا مولا اس خطبے کے ذریعے سے ہم تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہے، روزے کے ذریعے سے انسان بہت آسانی سے اپنے آپ کو نزدیک کر سکتا ہے اس کیفیت سے، غزو ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، اپنی آنکھوں کو تمام ان چیزوں سے بچائے رکھو کہ جن کی طرف دیکھنا حرام ہے. عزیزان گرامی، یہ آنکھ پروردگار مطال نے دیے شکر کے لیے، یہ آنکھ پروردگار مطال نے اس لیے دیے کہ اس کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو دیکھے کہ جس کے بعد اس کی جبیں خدا کی بارگاہ میں جھکتی چلی جائے، خدا کی خلقت کو دیکھے، اس کے شاہکار کو دیکھے، خود اپنے وجود کو دیکھے اور اس کے سامنے جھکتا چلا جائے. جس طرح سے ایک قلب میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کی محبت بھی پائی جائے، آخرت کی محبت بھی پائی جائے. یاد رکھیے گا، ایک آنکھ میں 2 منظر نہیں سما سکتے ہیں، ایک آنکھ میں 2 منظر نہیں سما سکتے ہیں. اے علی کے چاہنے والے، طویل ترین بہت طولانی روایت ہے یہ کہ جس میں ایک جملہ یہ ہے، من احب علیین، جو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، ایک گفٹ جو اسے اس دنیا میں پروردگار متعال کی بارگاہ سے نصیب ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی دنیا میں، قبل اس کے کہ اس دنیا سے جائے اس عالم ابدی کی طرف، اسی دنیا میں حوض کوثر سے سیراب ہونے والا ہے، یا کل من توبہ، اسی دنیا میں ثمرہ توبہ، درختی اس جنتی اس درخت سے اور اس غذا سے بہرمند ہونے والا ہے،
وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان جنت میں موجود اپنے مکان کو دیکھنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یا یہ آنکھ جنت میں موجود اس مکان کو دیکھ سکتی ہے، یا یہ آنکھ گناہ کے منظر کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ آنکھ کے جو گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ اپنے دل سے یہ خواب خیال نکال دے کہ وہ ان عظیم پاکیزہ مناظر کو دیکھ سکے گی، نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح سے ایک قلب میں دو محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بسا اوقات یہ آنکھ اس طرح سے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اس طرح سے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا وآلہ علیہ الصلوۃ والسلام جب بدعا کی، سارا کا سارا جسے کہہ سکتے ہیں عالم جو ہے وہ مخلوقات سے صاف ہو گیا، ایک مرتبہ حضرت شیطان پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا، میں بھی آپ پر احسان کرنا چاہتا ہوں۔ نوح نے کہا میں نے کوئی تم پر احسان نہیں کیا، کون سا احسان کا جواب دینے آئے ہو؟ خداوند متعال کی جانب سے وحی آئی، اے نوح اس کی بات سن لو، اس موقع پر جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے کہو۔ کہا تین موقع ایسے ہیں کہ جن مواقع پر میرا تسلط انسان پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں، حتیٰ وہ افراد کے جو شادی شدہ ہیں، بہتر طور پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، علی کا بہترین پاکیزہ ترین سپاہی اشق الاشقیاء بن گیا فقط اسی آنکھ کے گناہ کے سبب سے۔ اگر یہ آنکھیں چاہتی ہیں حق کو دیکھنا، اگر یہ آنکھیں چاہتی ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور جہنم کو دیکھنا، اسی خطبہ حمام میں مومن کی متقی کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ اس قابل ہوتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت بھی دیکھتا ہے جہنم بھی دیکھتا ہے۔ اگر یہ آنکھیں چاہتی ہیں ان مادی سرحدوں کو کراس کر جائیں، غیر مادی چیزوں کو دیکھنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں، ضروری ہے ان آنکھوں کے لیے گناہ سے اپنے آپ کو ہٹانا۔ شیطان نے کہا کہ ان جگہوں پر کہ جہاں پر میں بہت انسان سے نزدیک ہوتا ہوں، جب ایک انسان کسی نامحرم کے ساتھ خلوت میں آ جائے، اب اس پر میرا حربہ بہت زیادہ کارگر ہے۔ صاحبان ایمان سے دس بستہ ملتمس ہوں، اپنی زندگی میں تھوڑا سا غور و فکر کیجیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان روزے سے ہوتا ہے، درس میں شرکت کرتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، نورانیت اس کے قلب میں آ جاتی ہے۔ گناہ کا ایک قطرہ، آپ نے دیکھا ہوگا شربت، آپ نے دیکھا ہوگا پاکیزہ کھانا، اگر تھوڑی سی غلاظت اس میں گر جائے، ایک قطرہ زہر کا گر جائے، پورا کا پورا شربت ضائع ہو جاتا ہے۔ تاریکی کا ایک ڈاٹ انسان کی نورانیت کو انسان سے چھین کر لے جاتا ہے۔ یہی سبب ہے پورا ماہ مبارک رمضان گزر جاتا ہے، رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی انسان اسی کیفیت میں اپنے آپ کو رمضان المبارک کے بعد پاتا ہے۔ اے انسان تھوڑا سا غور کر، خصوصیت سے اپنے جوان دوستوں سے درخواست کروں گا، پلٹ آئیے، پلٹ آئیے، پلٹ آئیے۔ خدا پلٹ آنے والے جوان کو بہت دوست رکھتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور کیجئے، یہ آنکھیں گناہ کیوں کرتی ہیں؟ میں انشاءاللہ اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو آخر کلام میں کچھ باتیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ ان باتوں کو آپ کی خدمت پیش کروں، فقط ایک واقعہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ توبہ کرنے والے تو پلٹ آ، تو پلٹ آ، دیکھ خدا کی بارگاہ میں تیرا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی نے اس روایت کو درج فرمایا ہے، اپنی زندگی میں عزیزان گرامی ڈائری مینٹین کیجئے، اپنے ہر روز کا احوال اس میں لکھیے، دیکھیے زندگی کی وہ کیا بیریئرز ہیں، وہ کیا موانے ہیں کہ جو اس تقوی کے راستے میں آگے بڑھنے سے مجھے اور آپ کو روک دیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ترین معنی یہ گناہ ہے کہ جسے بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں بہت ہی خوش اسلوبی سے، بڑے سکون سے بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ ایک زمانے کا واقعہ درج فرمایا، ایک مومن اپنی اہلیہ کے ساتھ کشتی کے راستے سفر کرنے کے لیے نکلا، خداوند متعال کی مصلحت کشتی کا ٹوٹنا، سارے لوگوں کا ڈوب جانا، اس مومنہ کا فقط بچ جانا، ایک جزیرے میں پہنچنا۔ پہلے سے اس جزیرے میں ایک گنہگار انسان، ایک خطاکار انسان، لاوبالی انسان، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والا انسان زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ جیسے اس کی نگاہ پڑی، کہا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ جواب دیا انسانوں میں سے ہو۔ گناہ کے قصد سے آگے بڑھا، اس مومنہ کا وجود لرزنے لگا، مومنہ کانپنے لگی۔ کہا اس سے قبل کبھی گناہ کیا ہے؟ کہا نہیں، اس سے قبل اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ بس عزیزو خطبہ حمام میں بھی یہی ہے، مولا نے تقریباً 110 صفات بیان کی، یہاں 110 صفات ختم ہوئی، میرے مولا کا یہ صحابی چیخا، فریاد بلند کی، اسی لمحے روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، اور علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر موعظہ بلیغ ہو، نصیحت میں طاقت ہو، کہ یہ طاقت فقط جملوں سے نہیں آتی، بیان کرنے والے سے بھی آتی ہے، کہ وہ خود کتنا پاکیزہ ہے، اگر موعظہ بلیغ ہو اور لینے والے کے پاس ظرف پایا جاتا ہو تو پاک و پاکیزہ نصیحتیں ایسے ظرف کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتی ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، روح اور جسم میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیزو یہ مومنہ اپنی پوری زندگی پاکیزگی کے عالم میں گزاری ہے، فقط ایک جملہ کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس جملے کا عام سا جملہ ہے، اثر دیکھیے اس انسان پر کہ جس نے اپنی پوری زندگی گناہ میں بسر کی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ کہنے لگا جس نے ذرہ برابر گناہ نہیں کیا ہے وہ اپنے خالق سے اتنا ڈرے، اور میں کہ جس کی پوری زندگی گناہ میں ہے اپنے خالق سے نہ ڈرے۔ بس ایک مرتبہ صراط مستقیم کی جانب سفر شروع ہوا، اپنے گھر کی جانب پلٹتا چلا جاتا ہے، توبہ کرتا چلا جاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، سورج کی تمازت ہے، گرمی کی شدت ہے، ایک مرتبہ راہب نے کہا اے جوان کیا ہی بہتر ہو کہ خداوند متعال سے دعا کریں کہ اے پروردگار ایک سایہ رحمت، ایک بادل رحمت ہم پر آویزہ کر دے کہ سورج کی تمازت سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکیں۔ اس نے کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر سکوں، میری پوری زندگی ناپاکیزگی کے عالم میں گزری ہے، تم چاہتے ہو تو دعا کر لو۔ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، تم فقط آمین کہہ دینا۔ ٹھیک، اس نے دعا کی، انہوں نے آمین کی، یہاں تک کہ وہ موقع آیا، وہ جگہ آئی کہ جہاں سے راہب اور اس جوان کا راستے جدا جدا ہو رہے تھے، راہب ایک جانب چلا، جوان ایک جانب چلا۔ ایک مرتبہ راہب کی نگاہ آسمان کی جانب پڑی، دیکھا بادل راہب کے ساتھ نہیں ہے، اس جوان کے ساتھ ہے، دوڑتا ہوا گیا، میری دعا میں اثر نہیں تھا، تیری آمین میں اثر تھا، کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بس پاکیزگی کا سفر شروع کر دیا ہے، تھوڑا سا اپنی زندگی میں سے وقت نکالیا۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی میں محو ہو گئے، بدبو کے ڈھیر کے پاس زندگی بسر کرنے والے کو بدبو کا احساس نہیں رہتا ہے، تقریباً ہماری کیفیت ایسی ہو گئی ہے، خوب میں کیا کروں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، کچھ کام تھیوریٹیکل ہی ہیں، کچھ کام پریکٹیکل ہیں۔ خصوصیت سے آپ کے گناہ سے اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کچھ کام نظریاتی ہیں، کچھ کام عملی ہیں جسے اپنی زندگی میں بچانا ہے۔ ایک، گناہ کی غلاظت کو، گناہ کی نجاست کو اپنے وجود میں احساس کیجیے، بدبو کے ڈھیر کے پاس، ایک گلی سڑی غذا کے پاس، کس کے کھڑے رہنے کا دل چاہتا ہے مجھے بتائیے؟ انسان گناہ کی طرف کیوں قدم آگے بڑھاتا ہے؟ سکون کی خاطر، اطمینان کی خاطر۔ جا کر پوچھ لیجیے ان لوگوں سے کہ جو گناہوں میں اپنی زندگی کے اوقات تلخ کر رہے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس احساس کو اپنے اندر ڈیولپ کیجئے، یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، تو اے پروردگار اگر یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، تو یہ غریزہ میرے وجود میں تو نے رکھا کیوں تھا؟ یہ حاجت، یہ تمنا، یہ خواہش میرے دل میں کیوں رکھی ہے؟ پروردگار متعال توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں تفصیل سے، ممبر کا تقاضا ہے، تفصیل سے پیش نہیں کر سکتا، اپنے جوان دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے تقاضا کروں گا، اذان گرامی اس سلسلے میں غور و فکر کیجئے کہ ہماری زندگی میں کہاں خطا واقع ہو رہی ہے کہ جس کی بنا پر حتیٰ وہ افراد کے جن کے لیے حلال راہ میسر ہے وہ بھی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے، جن کے لیے پروردگار متعال نے راہ حلال رکھا ہے وہ بھی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے۔ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، تھیوریٹیکلی اپنی نگاہ کو وسیع کیجئے کہ گناہ نجاست ہے، گناہ غلاظت ہے، گناہ بدبودار ہے، انسان آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ خوب، اے پروردگار یہ غریزہ کیوں رکھا ہے؟ توجہ سے سنیے، جتنے بھی غریزے پروردگار متعال نے میرے اور آپ کے وجود میں رکھے ہیں، یہ سب کے سب وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے پروردگار مجھے اور آپ کو باکمال دیکھنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو باکمال دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار متعال یہ نہیں چاہتا انسان نہ کھائے، پروردگار متعال یہ چاہتا ہے انسان حلال کھائے، اور اتنا کھائے کہ جو اس کے جسم کے لیے کارآمد اور مفید ہے، مضر نہیں ہے۔ دین مبین اسلام مکمل طور پر اس جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہی سبب ہے کہ ایک میاں اور بیوی، ایک شوہر اور زوجہ، ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنے سکون کے اسباب فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ان روایتوں کو جا کر پڑھیے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہری اعتبار سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہے, اور روایت یہ کہتی ہے انسان غسل جو تو بجا لا رہا ہوتا ہے, یہ پانی تیرے جسم سے کیا گزرتا چلا جا رہا ہے, تیری روح سے گناہ جھڑتے چلے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں بزرگان کی ذمہ داری بنتی ہے, جب جوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی دہلیز پر پہنچ جائیں تو ان کے لیے اسی طرح سے انتخاب کیجئے جس طرح سے اسلام نے کہا ہے. اسلام نے کہا ہے شکل و صورت مد نظر نہ رکھی جائے, پیسہ مد نظر نہ رکھا جائے, ایمان مد نظر رکھا جائے, اخلاق کو مد نظر رکھا جائے. پہلے مرحلے میں یہ کام کریں, دوسرے مرحلے میں لڑکے اور لڑکی کے اعتبار سے جو حقوق ایک دوسرے کی گردن پر ہیں ان کی ادائیگی میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے. خواہ وہ لڑکے کے ماں باپ ہو, خواہ وہ لڑکی کے ماں باپ ہو, ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو تشویق کرے کہ وہ زوجہ کے حقوق میں, اگر بیٹا ہے تو زوجہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے, اگر بیٹی ہے تو شوہر کے حقوق میں کوتاہی نہ کرے, اور خصوصیت سے, فقط میں اتنا جملہ کہنا چاہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا, اور خصوصیت سے لذت جنسی کے سلسلے میں. واقعا ہمارے معاشرے میں حتیٰ شادی شدہ افراد, خواہ شوہر ہو خواہ زوجہ ہو, اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے. یہی سبب ہے کہ جب ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے یہ آنکھ گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. جائیے جا کر پڑھیے, اسلام کتنا سہل دین ہے, کتنا پاکیزہ دین ہے. اپنی حاجت کو پورا کرتے چلے جائیے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کیجئے, پروردگار مجھے وہ سکون اور اطمینان فراہم کر دے کہ جس کے بعد گناہ کی طرف یہ آنکھ کبھی نہ جائے. یہی سبب ہے کہ جب انسان رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو شیطان چیختا ہے, تڑپتا ہے, چلاتا ہے. انسان کا دو تہائی دین, بعض روایتوں کے مطابق آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. کیوں؟ بہرحال اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے آؤٹ لائنز پیش کر دیے, سلسلے میں غور و فکر کیجئے. فقط اتنا آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں, ہم سب اس سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں. چونکہ کوتاہی ہوتی ہے اس لیے لڑکا بھی اور لڑکی بھی صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں. یہ گناہ کرنے پر آنکھ انسان کو مجبور کر دیتی ہے. تیسری اور آخری گزارش کے جس پر آج کی تقریر میں آپ کی خدمت میں تمام کیے دیتا ہوں وہ یہ ہے, اپنی سراؤنڈنگز میں, اپنی زندگی میں تمام وہ چیزیں کہ جو انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں اسے اپنی زندگی سے نکال دیجیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھو, چونکہ آنکھ اگر دیکھے گی دل وسوسہ کر جائے گا. آنکھوں کو جھکائے رکھو. اپنے جوان دوستوں سے 10 بستہ ملتمس ہو. پہلے بھی کسی تقریر میں طالب علم ہوتے ہوئے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں, دعوت فکر دیتا ہوں, تھوڑا سا غور کیجیے. دیگر علماء کرام سے بھی بارہا آپ نے سنا ہے اعزان گرامی, لیکن ہم مقام عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں. انٹرنیٹ, مختلف سائٹس پر بیٹھنا, نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ, یہ شیطان العین ٹیلی ویژن. میں نے کل بھی ایک اسلامی فارمولا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, دوبارہ تکرار کیے دیتا ہوں. اسلام فقط حق دیکھنا چاہتا ہے میرے اور آپ کی زندگی میں. حق اور باطل کی آمیزش سے ملا ہوا معجون جز باطل کے کچھ بھی نہیں. آج اگر مومن سے کہا جائے, ایک مومنہ سے کہا جائے کہ اس وقت جو ٹیلی ویژن تیری نگاہوں کے سامنے ہے یہ بدبو ہے, یہ گناہ ہے, یہ غلاظت ہے, یہ تجھے برباد کر رہا ہے, اس کے بعد تو حق کے راستے پر قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا, اس کے بعد تیری آنکھیں, میرا مولا فرماتا ہے اے انسان اگر مرنے والا مرتے وقت جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اگر تو اس دنیا میں دیکھ لے تیری زندگی میں بہتری آ جائے گی. اگر ہماری آنکھیں یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اس دنیا کے بعد کیا ہے, عزیزوں گناہ سے اپنی آنکھوں کو بچانا شروع کر دیجیے, خود بخود ان آنکھوں میں یہ طاقت پیدا ہوگی, وہ اس مادی سرحدوں کو کراس کر جائیں گے, جنت دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی, جہنم دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. میں دعوت فکر دیتا ہوں, اذان گرامی پاکیزہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود بھی دیکھتے ہیں پاکیزہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک تصویر نمودار ہو جاتی ہے. وسوسے شیطانی کا بعض اوقات انسان شکار ہو جاتا ہے. وہ سارا پاکیزہ کام, وہ ساری علمی آپ کی سرگرمیاں ایک طرف, یہ گناہ ایک طرف, سب کچھ ضائع ہو گیا, سب کچھ ضائع ہو گیا. کبھی اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے, کچھ دنوں کے لیے اپنی آنکھوں کو فقط پاکیزہ امور دکھائیے, آپ دیکھیں خود بخود آپ احساس کریں گے آپ کی روح میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہے, کہتے ہیں یہ تو فیملی ڈراماز ہیں, اس کو تو دیکھا جا سکتا ہے. تقریباً وہی کیفیت ہو گئی جو بدبو کے ڈھیر کے پاس زندگی بسر کرنے والی ہے, کرنے والوں کی ہے, کہ اس قدر وہاں زندگی بسر کی ہے, اس قدر وہاں زندگی گزر کی ہے کہ اب بدبو کا احساس ہی مر گیا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بہت ہی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس امر میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد مسلمان کسی قابل نہیں ہے, یہ وہ ناسور ہے جو انسان کی روح کو دیمت کی مانند چاٹ جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور ہم اب سکون سے اطمینان سے انہیں دیکھ رہے ہیں, خود بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی انہیں کے سپرد کر دیا. بہرحال سلسلے میں دعوت فکر ہے اذان گرامی, میں نے آپ سے عرض کیا ہر مجلس سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے جائیں کہ جس پر غور و فکر کیجیے, غور و فکر کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی پاکیزہ ساتھیں اس کے بعد ہمیں اور آپ کو میسر نہیں آئیں گی. بہرحال ان صاحبان ایمان سے بھی درخواست کرتا ہوں جو سبسٹیٹیوٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بہرحال جب یہ سارے ناپاکیزہ راستے ہیں ٹیکنالوجی کے, تو اسی ٹیکنالوجی کا اچھا یوز کس طرح سے کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بڑی تعداد کی جو دینی مقصد کے لیے آگے بڑھ رہی ہے, وہ بھی بسا اوقات انہی تبلیغات کا, انہی پروپیگنڈاز کا شکار ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیلی ویژن چینل کو, ہم اپنے اس جسے کہہ سکتے ہیں چینل کو اگر تشہیر کرنا چاہتے ہیں, اس کے پاپولر کرنا چاہتے ہیں, تو بعض طریقے تو اختیار کرنا پڑے. وہ بھی گناہ کو اپنے چینل کا حصہ بنا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس میں جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان کیوں یہ احساس کرتا ہے کہ میں کام کرنے والا ہوں, اپنے رب کی ذات پر کیوں کر توکل نہیں کرتا ہے, میرا کام ہے اپنی کوشش کرنا, وہ مسبب الاسباب ہے. اگر وہ تاثیر دینا چاہے گا تو وہ خود بخود دے گا. دینی کام کرنے والے بھی بسا اوقات انہیں گناہ کے ہتھ کنڈوں کا واسطہ اور ذریعہ, جس پاکیزہ مقصد کے لیے اس کام کو شروع کیا گیا تھا وہ پاکیزہ مقصد انسان کے ہاتھوں سے فوت ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ایزان گرامی, خصوصیت سے ان دوستوں کے لیے کہ جو بسا اوقات اپنی زندگی میں احساس کرتے ہیں کہ گناہ سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے, ربط مصائب کے لیے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان ایام سے بھی مناسبت رکھتی ہے. ایک طرف سے کوشش کیجئے, دوسری طرف سے دعا طلب کیجئے. مومن کی ذمہ داری ایک طرف سے کوشش کرے, دوسری طرف سے دعا طلب کرے. اگر آپ احساس کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے, خدا کا شکر بجا لائیے. لیکن اگر احساس کرتے ہیں گناہ ہے تو غور و فکر کیجئے کیا کیا جا سکتا ہے. جتنا غور و فکر کریں گے پروردگار متعال بہتر راہ کی طرف میرے اور آپ کی توجہات کو مبذول کر دے گا. علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے بہار الانوار میں اس قضیے اور واقعے کو درج کیا ہے. زید نساج نامی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک بوڑھا شخص رہا کرتا تھا کہ جو اپنے اوقات کا بڑا حصہ عبادت میں صرف کیا کرتا تھا. جمعے کا دن ہے, زیارت کے قصد سے میں بھی نکلا, وہ شخص بھی نکلا, بہت کم ملاقات ہوتی ہے. خب میں نے کہا آپ کے لیے دعوت فکر ہے, وہ انسان وہ جوان کے جو بسا اوقات احساس کرتا ہے میں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا ہوں, اس کے لیے پیغام ہے آج کی شب میں اور اسی طرح سے شبہ قدر میں صدق دل سے پروردگار متعال سے تقاضا کرے, اے پروردگار میں گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں, تو وسیلہ کر دے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بوڑھے شخص کو کہ ایک جگہ پر غسل کر رہا ہے, جسم برہنا دیکھا, پوش کی جانے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا, ایک بہت ہی انسان کی آنکھوں کو جسے کہہ سکتے ہیں جلا دینے والی شے دیکھی, ایک بہت ہی خطرناک قسم کے زخم کے نشان کو دیکھا. یہاں اس کی نگاہ مجھ پر پڑی, کہا ہے جوان ذرا میرے نزدیک آنا, اس غسل کے بچاوری میں میری مدد کرنا, میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا یہاں تک کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ زخم کس سبب سے. کہا ٹھیک ہے تم میری غسل میں مدد کرو, میں تمہیں بتائے دیے دیتا ہوں, ایک شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے, تم نے کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے مگر میرے مرنے کے بعد. کہا ٹھیک, اب آپ مجھے بتائیے زخم کس وجہ سے. تقریباً روایت کے جملے ہیں کہ ایک ہتیلی کے برابر جسے کہہ سکتے ہیں ہول ہے, یعنی کہ جگہ خالی تھی جسم میں سے. کہا کہ بھائی میری جوانی کا زمانہ تھا, ہم 10 افراد تھے, ہمارا کام ہی چوری اور ڈاکے ڈالنا تھا. آج بھی ان جوانوں سے کہ جو اس قسم کے کاموں میں مصروف ہیں, دعوت فکر ہے, غور کیجئے, ایک نہ ایک دن مر جانا ہے, اس میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, جز ہلاکت کے کچھ بھی نہیں ہے. کام 10 افراد تھے, ہمارا کام یہی تھا, ہر روز ایک کی باری ہوا کرتی تھی, ایک کی نوبت ہوا کرتی تھی, جا کر کہیں ڈاکہ ڈالا اور اس سے جو کچھ پیسہ ہاتھ آیا اس کے ذریعے سے رات کو جو ہے وہ بہترین مفصل دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا, شراب نوشی کی محفلوں کو جمایا جاتا تھا. 10واں دن تھا, میری باری تھی. میں نے کہا کدھر جاؤں, ایسے میں خیال آیا کہ شب جمعہ ہے,
اور کوفے کی طرف نجف کی طرف زائرین کی ایک بڑی مقدار میں تعداد آ رہی ہوگی، بہتر ہے کہ وہاں جا کر اپنے مقصود کو حاصل کر سکتا ہوں. کہتا ہے میں کوفے کے باہر جا کر ایک تاریک مکان پر جا کر کھڑا ہو گیا. بس عزیزوں میں نے تمام کیا. کہتا ہے میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، دیکھا سامنے سے دو خواتین آ رہی ہیں. میں نے آگے بڑھ کر کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ مجھے مہیا کر دو. انہوں نے مہیا کر دیا. ایک مرتبہ آسمان پر بجلی کا چمکنا اور اس کی نگاہ کا ان خواتین پر پڑھنا. ایک بوڑھی خاتون ہے اور ایک جوان مومنہ ہے. وسوسے شیطانی کا شکار ہوا، گناہ کے لیے آگے بڑھنا چاہا. ایسے میں اس بوڑھی مومنہ نے اپنے آپ کو اس کے قدموں میں گرا دیا. دیکھ یہ یتیم بچی ہے، اس کی شادی کے ایام قریب آ چکے ہیں اور اس نے مجھ سے تقاضا کیا، میں اس کی خالہ ہوں، میں اس کی ماں نہیں ہوں، اس نے مجھ سے تقاضا کیا کہ مادر گرامی میری شادی ہوا چاہتی ہے، اس کے بعد میرے لیے شوہر کے حقوق کی بجاوری پہلے مرحلے میں واجب اور لازم رہے گی. کیا ہی بہتر ہو کہ شادی سے پہلے میں آخری مرتبہ اپنے آقا و مولا کی زیارت کر لوں. مجھے نجف اشرف لے کر جائیے، میں اسے اپنے آقا کی زیارت کے لیے لے جا رہی ہوں. عزیزو یہ ایام علی کے سوگوار ہے نا، مانگیے مولا سے. جن آنکھوں نے تڑپ تڑپ کر ان راتوں میں یہ تقاضا کرنا ہے، اے علی اے علی، آپ کے فرزند ارجمن، اس کائنات میں آپ کے وارث کی زیارت کا شرف بخش دے. اگر وہ آنکھ گناہ کرے گی کبھی بھی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. اے جوان، جب انٹرنیٹ پر بیٹھ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کس کے دل کو تو تڑپا رہا. خدا نہ خواستہ جب تیرے قدم آگے بڑھنا چاہیں گناہ کی طرف، ٹیلی ویژن چینلز چینج کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے احساس اپنے اندر ڈیولپ کر کے جو روزہ میرے اور آپ کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تیرا حقیقی باپ، تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ یتیم ہے، میں اسے اس کے مولا کی زیارت کے لیے لے جا رہی ہوں، تو اس کی زندگی خراب نہ کر. لیکن آنکھ جب گناہ کرنے پر انسان کو اتار دے، انسان اشق الاشقیہ ہو جاتا ہے. آپ سے خدمت میں عرض کیا، عبد الرحمن ابن ملجم بن جاتا ہے. گناہ کو کم نہ سمجھے. ایک مرتبہ اس بڑھیا کو اپنی راہ سے ہٹایا، اس جوان مومنہ کی زبان پر یہ جملے آئے، اے پروردگار تیری بارگاہ میں استغاثہ ہے. ایک جملہ نجف اشرف کی طرف رخ کر کے اس مومنہ نے کہا، یا علی آپ سے استغاثہ ہے، خلصنی من ید ھذا الظالم، مجھے ظالم سے نجات دیجئے. یہاں پر اس مومنہ کی زبان پر یہ جملے کا آنا ایک گھوڑ سوار کا پہنچنا. کہے شخص ہٹ جا. بہرحال یہ ڈاکو انسان ہے، پوری کہا کہ یہ ایک فرد میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. خود کہتا ہے، خود کہتا ہے کہ میں نے کہا تم اپنی جان کی پرواہ کرو، تلوار کا ایسا وار چلا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں زمین پر ہوں یا آسمان. ایک طرف دوسری جانب ہو کر گرا. ان دو پاک دامن بیویوں سے اس سوار نے کہا، اپنا سامان جمع کرو اور اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہو جاؤ. ان بیویوں نے کہا، اے سوار، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری مہربانی، لیکن ہمارا قصد یہ تھا کہ اپنے مولا آقا کی زیارت کر لیں. ہم چاہتے ہیں پہلے نجف جا کر اپنے آقا کی زیارت کریں، پھر اس کے بعد واپس پلٹنے چاہیں گے. کہا، اے بیبیوں، تمہارا مولا تمہاری نگاہوں کے سامنے. اگر انسان یہ احساس کرتا ہے کہ گناہ سے باہر نہیں نکل پاتا ہے تو مانگو اپنے مولا سے، اے آقا، اس ظلم و ستم سے بھرے ہوئے معاشرے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، آقا کس جانب دیکھیں، ہر جانب گناہ. میں ان آنکھوں کو پاکیزگی دینا چاہتا ہوں، اس ظلم و ستم کے معاشرے میں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. کیوں کر مولا. آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ نہیں تھامیں گے، امام ہاتھ تھامیں گے. عزیزو ایک مرتبہ یہ بیبیاں قدموں میں گر گئی، امام کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، کسی مقام سے واپس پلٹ گئی. کتنا گنہگار ہے وہ شخص
اے گنہگار یہ نہ دیکھ کہ گزشتہ زندگی میں کیا ہو چکا ہے، یہ دیکھ تو آج فرش عزا پر آیا ہے، تو آج دسترخوان علی پر مہمان ہے، علی سے جو مانگے گا تجھے علی عطا کر دے گا. گزشتہ ساری زندگی ایک طرف، علی سے ایک پاک ایک سنجیدہ تقاضا ایک طرف، تیرا مولا تجھے تیری بارگاہ اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے گا. ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے اس غشی کے عالم میں میں نے آگے بڑھ کر کہا آقا آیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے، آیا مجھے توبہ مل سکتی ہے؟ کہا علی نے کہا اگر سچے طریقے سے توبہ کرو گے تمہارے لیے بھی توبہ ہے. کہا آقا اب جب کہ مجھے معاف کر دیا، حد اقل اس زخم کو تو میرے جسم سے دور کر دیجئے، میں لوگوں میں کس طرح سے زندگی بسر کروں گا؟ علی نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس زخم پر ڈال دی، کہا یہ کچھ مقدار اس لیے باقی رہے گی تاکہ تجھے بھی یاد رہے اور جو دیکھے اس کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے، جو دیکھے اس کے لیے بھی عبرت کا سامان. لیکن اسے بھی بخش دیا، اسے بھی معاف کر دیا. اے گنہگار لا تقنطوا من رحمت اللہ، آئیے مولا علی علیہ السلام و السلام کی بارگاہ میں اپنے تقاضے کو پیش کرے. آقا ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، تیری سایہ رحمت میں ہمیں لے لے، گناہ کے اس دلدل سے ہمیں اور آپ کو نجات دے دے، وسیلہ قرار دے اس ایک جملے کو. یا علی، اے مشکل کشائے کائنات، چند سو سالوں کے بعد، چند ہزار سالوں کے بعد اگر ایک مومنہ کسی بیابان میں یکو تنہا ہو اور تجھ سے تقاضا کرے تو اس کی مدد کو پہنچتا ہے، آقا تیرے دل کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب مدینہ میں آواز گونجی ہوگی یا رسول اللہ ہاکذا یفعلو بحبیبتک و بندک. آقا اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب مدینہ میں صدا گونجی ہوگی یا فزت خزینی واللہ قد قتل ما فی احشائی، جب آپ کی شریک حیات نے یہ فریاد بلند کی ہوگی یا رسول اللہ دیکھو فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، جب فضہ کو آواز دی ہوگی اے فضہ میری مدد کو پہنچو میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے. مانگیے جن آنکھوں سے یہ پاکیزہ آنسو برآمد ہوتے ہیں سزاوار نہیں ہے ان آنکھوں کے لیے گناہ کی طرف بڑھنا. مانگیے مولا علی علیہ السلام سے. بس ایک اور واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آقا ایک مومنہ چند ہزار سالوں کے بعد آپ سے تقاضا کرے، آپ اس کی عفت، اس کی پاک نامنی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کا سہارا بنتے ہیں. عزیزو انہی ایام میں مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب زینب سلام اللہ علیہا کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا اب اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہے تو ایک مرتبہ آگے بڑھی، بیٹی آگے بڑھی. دنیا والے اپنے لیے اولاد نرینہ مانگتے ہیں، میں یہ کہوں گا اے عزیز ہو اگر تم میں سے کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے خدا سے مانگو اے پروردگار مجھے بیٹی عطا کر، اللہ کی رحمت کا عظیم شاہکار ہے بیٹی. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہنے لگی بابا کا حال یہ ہے، جسم لہو لہان ہے، پیشانی زخمی ہے، بیٹے یقین کر چکی ہے باپ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. ایسے میں آگے بڑھ کر کہنے لگی بابا مجھے جناب ام ایمن نے خبر دی تھی، ایک مرتبہ آپ پنجتن پاک ایک جگہ جمع تھے، ایسے میں رسول کی حالت متغیر ہوئی، ایک ایک کر کے بیان کیا اے علی یہ امت تیرے ساتھ یہ سلوک کرے گی، اے علی فاطمہ کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے گا، حسن کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا، حسین کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا. بابا یہ چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے آپ کی زبان سے سن لوں آیا یہ سب کچھ صحیح ہو. کہا بیٹی جو کچھ تو نے ام ایمن سے سنا ہے، ارے بعض چیزیں تو شہزادی دیکھ چکی ہے، ماں کے ساتھ کیا ہوا شہزادی دیکھ چکی ہے عزیزو، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں ایک مرتبہ چاہتی ہے باپ کی زبانی سن لے. کہا بیٹا سب کچھ صحیح ہے. اس موقع پر علی نے آگے بڑھ کر کہا بیٹا کچھ باتوں کا اضافہ تیرا باپ کیے دیتا ہے. بیٹا مشکل کشائے کائنات ہے، ایک مومنہ مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کو پہنچتا ہے، آج بیٹی کو آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے بیٹا یہی کوفہ ہوگا، بلوا ہوگا، بے بکرا ہوگی، دے
ایک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. جب نہیں زینب نے کہا ہو بابا تو خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرتا چلے جانا, میں زینب صبر کرتے چلی جاؤں.
الا بلعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الى امر اس قليل توسل کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار جن آنکھوں کو تو نے اتنا شرف بخشا ہے کہ وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت میں گریہ کر سکے, پروردگار گناہ کی نجاست سے ان آنکھوں کو آزادگی عطا فرما. پروردگار خصوصیت سے وہ مومنین, وہ جوان بچے اور بچیاں کے جو شادی کی دہلیز پر ہیں, ماں باپ کی نسبت سے, ان کے بزرگوں کی نسبت سے جو ذمہ داری ہے, بطریق احسن اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس ذمہ داری کو بجا لانے کی انہیں توفیق عطا فرما. جو شادی کی دہلیز پر ہیں, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, انہیں مومن ہمسر, مومن اور پاکیزہ شریک حیات عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جنہیں تو نے یہ حلال نعمت عطا کی ہے, پروردگار اس پر قناعت کرنے کی, اس سے واقعی سکون حاصل رکھنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے آقا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہر وہ حاجت کی جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, جلد از جلد قبول و مقبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو زیارات و حج کے متمنی ہیں اس سال اور ہر سال, تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے, انہیں پاکیزہ رزق بطور وسعت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جنہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے, اگر تیری مصلحت میں ہے, جلد از جلد صالح اور پاکیزہ اولاد عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, جنہیں یہ عظیم نعمت بیٹے اور بیٹی کی صورت میں تو نے عطا کی, اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع عظام, رہبران عظام کا سایہ ہم پر سایہ قائم و دائم فرما, ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصیت سے تقاضا آج کی مجلس کے اعتبار سے اپنے جوان مومن بھائیوں اور بہنوں کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. شوہر کی نسبت سے جو ذمہ داریاں پروردگار متعال نے عائد کی, اور اسی طرح سے زوجہ کی نسبت سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں, چونکہ اگر ایک گھر اجزان گرامی موجود, یہ دو فرد کے جو اس گھر کے دو پلرز ہیں, اگر یہ دو بہتر ہو جائیں, یہ دونوں صحیح طرح سے اپنی ذمہ داریاں بجا لانے کی توفیق پروردگار متعال کی بارگاہ سے حاصل کر لیں, وہ گھر مکمل طور پر جنت بن جاتا ہے. اس گھر میں پھر حسن حسین و زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی اولاد برآمد ہونے لگتی ہے. ایک گھر بہتر ہوگا, آہستہ آہستہ پورا معاشرہ انشاءاللہ سدھرتا چلا جائے گا. پروردگار شوہر اور زوجہ کو ایک دوسرے کی نسبت سے جو ذمہ داریاں ہیں, انہیں سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے آباد ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی ذمہ داری کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان, خصوصیت سے مملکت خدا داد پاکستان کہ جو اسلام دشمن عناصر کے سبب سے اس وقت فساد کا ٹھکانہ ہو چکا ہے, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دوبارہ سے اسے امن کا گہوارہ قرار دے. اسلام دشمن عناصر اگر قابل ہدایت نہیں ہے, پروردگار کسی بھی لبادے میں ہو, کوئی نعرہ بلند کرتے ہو, جلد از جلد نیست تو نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس معاشرے میں, اس پاکیزہ معاشرے میں بد امنی پھیلانے والے عناصر اگر قابل ہدایت نہیں ہے, جلد از جلد نیست تو نابود فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا ہے پروردگار, جو اسلام کی سربلندی کے لیے, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دشمن سے برسر پیکار ہے, واسطہ محمد و آل محمد کا, انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و کامیابی و نصرت عطا فرما. ہمیں جو کچھ بھی تو نے عطا کیا ہے پروردگار, زبان کے ذریعے سے, قلم کے ذریعے سے, اپنے پیسے کے ذریعے سے, اپنے مقام کے ذریعے سے, ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصیت سے بحرین کے مومنین کو اے پروردگار اس مشکل وقت میں صبر جمیل عطا فرما, انہیں استقامت عطا فرما. اے پروردگار پاکستان کی سرزمین, خصوصیت سے شہر کراچی میں رہنے والے مومنین کو معرفت, صبر و استقامت دین کی راہ میں بہتر سے بہتر طور پر عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, قلب مستر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما، اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں ہم پڑھتے ہیں. مومنین کے لیے خوشی اور سرور کا تقاضا رب کی بارگاہ میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں یاد کیجئے، فراموش نہ کیجئے. خصوصیت سے اگر ماں باپ قریبی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، حتماً انہیں ان پاکیزہ شبوں میں فراموش نہ کیجئے. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء صلحاء نیکوکار ابرار اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کے لیے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على